الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وقال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، چند آیات قرآن مجید کی تلاوت کی گئی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ صحیح طور پر بیان کرنے کی اور ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات یہ ہے کہ دنیا جو اللہ رب العزت نے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو چلا رہا ہے اس کو، مستحکم نظام. بہت سارے واقعات اس دنیا میں ہمارے سامنے ایسے پیش آتے ہیں جو ہمارے لیے اچانک ہوتے ہیں، وہ لیکن اللہ رب العزت کے اس علم کے مطابق ہوتے ہیں، اس نظام کے مطابق ہوتے ہیں. چونکہ ہمارا علم ناقص، ہماری عقل ناقص اور ہماری معلومات وہ ناقص، اس لیے وہ چیز ہمیں اچانک محسوس ہوتی ہے کہ یہ چیز اچانک ہو گئی. لیکن کوئی چیز اللہ کے یہاں اچانک نہیں ہوتی، بلکہ اللہ رب العزت کا ایک نظام جو مستحکم نظام ہے، قدرت کا جو نظام ہے، وہ اپنے اعتبار سے ہو رہا ہے، چل رہا ہے. اللہ کے علم میں وہ چیز پہلے سے ہوتی ہے، البتہ ہمارے لیے وہ اچھمبے کی اور حیرت کی بات ہوتی ہے کیونکہ وہ اچانک ہو جاتی ہے ہمارے علم کے اعتبار سے. جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خدا فرما کر کہا کہ اے ایمان والو، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو. لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر مت چلو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے. اس قسم کے مضمون کی آیتیں پورے قرآن مجید میں بھری ہوئی ہیں، جس میں خاص طور پر ابن آدم کو، اولاد آدم کو بار بار یہ بات کہی گئی ہے، بتلائی گئی ہے کہ شیطان تمہارا دشمن. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو. اور دشمن سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس بات کا تمہیں حکم دے تم اس کی بات مت مانو. تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ بتلایا کہ تم پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ کرو کہ بعض دین کی بعض چیزوں کو تو لے لو، بعض کو چھوڑ دو. جس چیز کو دل نہ چاہ رہا ہو اس پر چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اور جو دل چاہ رہا ہے اس کو کر لو. ایسا نہیں، بلکہ دل چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو، ہمارا نفس جو ہے اس پر چلنے پر آمادہ ہو یا نہ ہو، ہم نے وہ کام کرنا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، تبھی ہم شیطان کو اپنا دشمن بنا سکیں گے اور ہم اس سے دشمنی جو اس کو اپنا دشمن سمجھ سکیں گے. لیکن اگر ہم نے شیطان کی بات پر عمل کیا کہ ہمارا نفس ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ کام نہ کرو، شیطان کی بھی یہی خواہش ہے کہ ہم وہ کام نہ کریں، تو ایسی صورت میں تو ہم شیطان کے، یعنی ہم نے بجائے اس کو دشمن سمجھنے کے دوست سمجھ لیا. اس لیے منع فرمایا کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ادھورے طور پر دین پر عمل نہیں، بلکہ پورا پورا 100% جو ہے وہ عمل چاہیے. دنیا کے امتحانات کی طرح نہیں ہے کہ 33% کامیابی اگر ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کامیاب ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ 100% دین پر چلو. جب 100% چلو گے تو تم ادخلوا فی السلم کافہ کے مصداق بن جاؤ گے، یعنی جس بات کا حکم دیا گیا ہے یہ تب ہوگا جب ہم پورے دین میں داخل ہو جائیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ایسی صورت میں پورے فرما بردار ہم نہیں کہلا جا سکتے. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، عمرہ اور حج بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شراب خوری بھی ہو رہی ہے، حرام طریقے سے آمدنی بھی ہے، سود بھی چل رہا ہے، اور بے پردگی بھی ہے، انگریزی تہذیب کے دلدادہ بھی ہیں، وہ طریقے بھی اختیار کر رکھے ہیں جو ان کے ہیں، اور تھوڑے بہت ادھر بھی چل رہے ہیں. تو یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والی بات ہے. قرآن مجید نے اسی کو کہا، دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو. یعنی پوری کی پوری کتاب پر ایمان لاؤ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں احکام دیے ہیں ان سب پر عمل کرو، کچھ پر عمل کر لیا کچھ کو چھوڑ دیا تو یہ پورے فرما برداری کی بات نہیں ہو سکتی. اس آیت کی تشریح میں مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ وہ باتیں جو ہماری نفس کی مخالفت یا نفس کی مخالف ہیں، اگر آدمی ان پر عمل کر رہا ہے تو پھر پورا فرما بردار نہیں کہلایا جا سکتا. نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سود بھی کھا رہا ہے، تو ایک طرف نماز پڑھ کر فرما برداری اور دوسری طرف سود کھا کر اللہ تعالیٰ کی دشمنی، دونوں باتیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ اس سے منع فرمایا. اسی طریقے سے میں نے ایک آیت تلاوت کی، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تم متوجہ ہو جاؤ، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے. ثم لا تنصرون، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی. یہ بار بار پورا قرآن مجید، اگر ہم پچھلی قوموں کی جو عبرت خیز معاملات ہیں اور جو ان کی ہلاکتیں ہیں ان پر اگر ہم غور کریں، قرآن مجید بھرا ہوا ہے ایسے واقعات سے. خاص طور پر دیکھیے، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، قوم سبا کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ قوم ایسی تھی کہ ہم نے ان کو بہت کچھ عطا کیا ہوا تھا، یعنی دنیا کے اعتبار سے ہم نے کسی سے پیچھے نہیں چھوڑا تھا، حتیٰ کہ ان کے جو مکانات تھے، جو باغات تھے، وہ بڑے جدید قسم کے تھے اس زمانے کے اعتبار سے. ان کے جو راستے تھے اس کے دونوں طرف باغات تھے، اور یہ ایسا نہیں کہ 2-4 کلومیٹر ہی کی بات ہو، بلکہ 300-300 میل کے علاقہ ایسا تھا ان کا کہ دو طرفہ جو ہے باغات. اور انہوں نے اپنے لیے ایک بہت بڑا پانی کا ذخیرہ بنایا تھا، جس کو اس زمانے میں آج کل ڈیم کہتے ہیں، انہوں نے بنایا تھا. تقریباً 3-4 میل پر محیط تھا وہ اس زمانے، اور ایک منزلہ نہیں تھا، 3 منزلہ تھا. انہوں نے اس کو بڑے عجیب انداز میں استعمال کیا تھا کہ اس میں دروازے لگائے تھے لوہے کے بڑے بڑے، اس طریقے سے ہوتے ہیں، اور پھر اس ڈیم کے ذریعے سے وہ دور دور تک پانی پہنچایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے قرب و جوار کی زمینیں جو ہے وہ سونا اگلتی تھیں، اور مختلف خوشبودار قسم کے درخت اور اس کی چھاؤں میں وہ رہتے تھے. حتیٰ کہ بعض روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی عورت یا مرد سر پر ٹوکرا رکھ کر ان باغات کے نیچے سے گزر جائے تو بغیر ہاتھ لگائے اس کے درخت جو ہیں وہ پھلوں سے بھر جاتے تھے، یعنی پکے ہوئے پھل جو گرتے تھے وہ اتنی بڑی تعداد میں ہوتے تھے کہ ٹوکرے میں گر گر کر اگر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جائے تو دوسری جگہ جب پہنچتے تھے تو وہ ٹوکرے بھر چکے ہوتے تھے. اس قسم کی زرخیزی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا لقد کان لسبعین فی مسکنہم آیہ، جنتان عن یمین و شمال، دو باغات تھے، دائیں جانب بھی بائیں جانب بھی. اور ہم نے یہ کہا تھا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کھاؤ اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے، اللہ نے تمہیں دیا ہے خوب دیا ہے اور اس کا شکر ادا کرو. بلدتن طیبتن و رب غفور، تمہیں شہر بھی بڑا پاکیزہ دیا، یعنی شاندار اور خوبصورت شہر، اور فرمایا کہ تمہارا رب بھی بڑی مغفرت کرنے والا. ان لوگوں کے لیے یہ اس قسم کے باغات اور بڑے بڑے جو ہے وہ علاقے ان کے ایسے اللہ نے عطا فرمائے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ شکر کرتے، جب وہ میلوں سفر کیا کرتے تھے تو دوران سفر ان کو یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ہم سفر میں ہیں یا اپنے شہر میں ہیں، یعنی جگہ جگہ تھوڑے تھوڑے سے میل کے بعد جو ہے ان کے پانی کی سبیلیں اور کھانے پینے کی چیزیں وافر مقدار کے اندر ایسے انداز میں مہیا تھیں، تو انہیں یہ محسوس نہیں ہوتا تھا پورے سفر میں کہ ہم سفر میں اس وقت نکلے ہوئے ہیں یا اپنے یا حضر کی حالت میں. تو اس پر بعض لوگوں نے کہا کہ میاں یہ بھی کوئی زندگی ہے، یہ بھی کوئی سفر ہے جس میں ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم سفر میں یا گھر پہ ہیں. یہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ سفر میں نکلیں تو کچھ پریشانیاں آئیں، کچھ محسوس ہو کہ بھی ہم سفر میں ہیں، اس قسم کے جو ہے وہ اشکالات اور اس قسم کے اعتراضات انہوں نے کرنے شروع کیے. اللہ رب العزت نے بالآخر، بعض روایات اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان پر ایک ایسا عذاب بھیج دیا جو اچانک آیا، جس کو سیل العارم کہتے ہیں. اور وہ کیا عذاب تھا کہ انہوں نے جہاں ڈیم بنایا تھا وہاں پر بڑے بڑے چوہے پیدا ہو گئے، گھوس جس کو کہتے ہیں بڑی، اور انہوں نے اندر ہی اندر اس کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا. کہ جب ایک مرتبہ خوب بارش ہوئی اور وہ ڈیم خوب بھر گیا پانی سے، تو اس کا وزن وہ سہار نہ سکے، چونکہ نیچے جڑیں کھوکھلی ہو چکی تھی، اس لیے وہ ٹوٹ گیا، جس کے نتیجے میں پورا شہر پانی سے غرق ہو گیا، کیونکہ وہ معمولی سا نہیں، بہت بڑا ڈیم. سیل العارم اس کو کہتے ہیں. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْن، اللہ فرماتے ہیں پہلے ہم نے ان کو دو باغات دیے تھے ایسے خوبصورت، لیکن اب کیا کیا ہم نے، اس کی جگہ پھر دو باغات دوسرے قسم کے دے دیے. ذواتی اکل خمت و اصل و شیء من صدر قلیل، ذالک جزیناہم بما کفروا. فرمایا کہ ہم نے یہ کیا کہ وہ سیلاب آیا، جب سیلاب کا پانی ختم ہوا، خشک ہوا، تو باغات تو تباہ ہو گئے، درخت وغیرہ بھی ان کے سب ختم ہو گئے. اب اس کے بعد وہیں پر جھاڑ جھنکار پیدا ہونی شروع ہوئی، بیری کے درخت نکل آئے، جھاؤ کے درخت نکل آئے، کیکر کے درخت نکل آئے، وہ جو فروٹ کے اور پھلوں کے باغات تھے وہ سب ختم ہو گئے، اور اس کے علاوہ اس قسم کے درخت اور اس قسم کی چیزیں پیدا ہو گئیں کہ جو دیکھنے میں بھی سایہ دار نہیں تھے، ان کے پھل سے بھی فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا. مطلب یہ تھا کہ ہم نے ان اچھے باغات کو تبدیل کر دیا اور بری چیزیں ان کو پھر دی. اور فرما ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ بدلہ تھا ان کی ناشکری کا. وہل نجازی الا الکفور، تو یہ ایک واقعہ تو میں نے صرف ویسے ہی مثال کے طور پر بیان کر دیا، لیکن اس قسم کے واقعات سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھر رکھا ہے. ارم ذات العماد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہ الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب ان ربک لبالمرصاد. آدمی قرآن مجید کو پڑھے اور پچھلی قوموں کے واقعات کو دیکھے اور دیکھتا چلا جائے. پہلے جو واقعات ہم صرف قرآن مجید میں پڑھتے تھے اور تفسیر میں اس کو ملاحظہ کرتے تھے اور احادیث میں ان کا ذکر ملتا تھا، آج کے اخبارات کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، آج ہی کے اخبار کو دیکھ لیجئے، تو پتہ چلے گا کہ اس قسم کی کہانیوں سے آج بھی بھرے ہوئے صاحب. کبھی یہ بازار آباد تھے، شاندار قسم کے ہوٹل تھے، بہترین قسم کے کلب تھے، بڑے بڑے جو ہے وہ اسکول اور کالجز تھے، اور اسی طریقے سے بہت کچھ یہاں پر عیش و عشرت کے سامان تھے، بازار بھرے ہوئے تھے، اور جناب جنت نظیر خطہ تھا. لیکن اگر آج کوئی وہاں جا کر دیکھے تو بعض علاقے ایسے ہیں کہ ایک مکان بھی سلامت نظر نہیں آتا، ایک مکان بھی سلامت نظر نہیں آتا. اصل میں ایک حدیث کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ رب العزت اپنے بندے کو آزماتے ہیں. جب ان کا ارادہ خیر کا ہوتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، تو انہیں جھنجھوڑتے ہیں کچھ تکلیفیں دے کر، کچھ پریشانیاں بھیج کر، اگر اس نے اپنے آپ کو اہل ثابت کر دیا لوگوں نے اس مصیبت اور پریشانی میں, تو تب تو یہ خیر ہو گئی اللہ رب العزت کی ان کی طرف سے. یعنی اب وہ کیا ہوگا ایسے معاملات میں جب آزمائش ہوئی, پریشانیاں آئیں, جانوں کا اتلاف ہوا, مالوں کا اتلاف ہوا, اور جناب باغات ختم ہو گئے, درخت ختم ہو گئے, دکانیں ختم ہو گئیں, بازار ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی تو فرمایا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم تمہیں آزمائیں گے بشئین, کسی بھی چیز کے ساتھ. اب وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, آگے اس کی تھوڑی سی تفسیر بیان فرمائی, من الخوف, کبھی دشمن کا خوف مسلط کر دیں گے, والجوع, کبھی قحط, آدمی کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں, اور کبھی وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, تمہارا مال ضائع ہو جائے گا. اب مال کے اندر دکان بھی ہے, تجارت بھی ہے, کھیتی باڑی بھی ہے, باغات بھی ہیں, یہ سب چیزیں داخل. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, وَالْأَنفُس, اور کبھی ہم تمہاری جانوں کو ختم کر دیں گے, اس میں تمہاری اپنی جان بھی ہو سکتی ہے, ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں, بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں, بچے بھی ہو سکتے ہیں, مسلمان عام بھی ہو سکتے ہیں, یہ سب اس میں داخل. من الاموال والانفس والثمرات, اور فرمایا کبھی ہم باغات اور پھل وہ ختم کر دیں گے. یہ صرف آزمائش, لیکن یہ ساری چیزیں فرمایا کہ اس میں ہم تمہیں آزمائیں گے, لیکن وبشر الصابرین, خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. کیا مطلب؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ, جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہیں, قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی اور کوئی کلمہ ان کی زبان پر نہیں آنا چاہیے اور سوائے اس کے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں, اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ سب چیزیں اللہ کی تھیں, اللہ نے لے لی, ہمیں کوئی شکوہ نہیں اللہ رب العزت. یہ ہے مسلمان کا کام. تو اس حدیث میں جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا اس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے بندوں کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں, تو انہیں اللہ رب العزت بعض اوقات ٹٹولتے ہیں کچھ امتحانات دے کر, امتحان میں مبتلا کر کر, کچھ مصیبت بھیج کر, پریشانیاں دے کر, دیکھنے کے لیے کہ یہ بندے میری اس مصیبت پر راضی برضائے مولا ہیں یا نہیں. اگر ان تمام مشکلات پر اور مصائب پر ان کی زبان سے شکوہ نہیں نکلتا, زبان سے شکایت نہیں کرتے, بلکہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے, ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آپ ہمیں آزمائیں, لیکن آپ کی رضا پر ہم راضی. اگر بندوں کا معاملہ یہ ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہو جاتا ہے. لیکن خدا نہ کرے اگر ہماری سوچ بدل گئی اور سوچ یہ آ گئی کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا, ہمیں کافر بھی مار رہے ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھی مار دیا, ہمارے ساتھ یہ مشکل کیوں پیش آئی, ہمارے ہی بچوں کو کیوں مارا, ہماری مسجدوں کو کیوں توڑ دیا, جب اس قسم کے شکوے اگر آئے تو امتحان میں فیل ہیں. میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ذرا سوچیں کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں, ہماری سوچ کیا ہے, پہلی سوچ ہے یا دوسری سوچ ہے. خدا نہ کرے اگر دوسری سوچ ہے جیسا کہ بعض لوگوں کی ہے, تو وہ امتحان میں کامیاب نہیں ہے, ناکام. بندے کو کوئی حق نہیں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے کا, شکایت کرنے کا, وہ مالک و خالق ہے, جو چاہے اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرے. جو بچے تھے مارے وہ بھی اسی کے پیدا کردہ تھے, ہم اپنے پاس سے تو نہیں لائے تھے, خود ہمیں کس نے پیدا کیا, ہمارا خالق و مالک بھی تو وہی ہے. ایک مسلمان کے لیے اس کے سوا اور کوئی سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں ہمارا آقا ہمارا مالک جس حال میں رکھے ہم خوش ہیں. اور بعض نے فرمایا اس حدیث کی تفسیر میں کہ جب یہ مشکلات اور پریشانیاں آئیں اور اگر آدمی اللہ تعالیٰ سے شکوے کے بجائے فوراً اپنی کوتاہیوں پر نظر کرے اور فوراً دیکھے کہ مجھ سے کوتاہیاں کہاں کہاں ہو رہی ہیں اور مجھ میں جو ہے وہ کیا کچھ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے, اگر اس طرح اس کی اصلاح میں لگ جائے تو انشاءاللہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیوں کے راستے کھول دے گا. لیکن خدا نہ کرے اگر شکوے شکایت میں لگ گئے تو پھر معاملات بڑے خراب. بعض لوگ جو وہاں پر گئے اخبارات میں بھی اس کے علاوہ بھی حالات معلوم ہوتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں. ہمارے یہاں سے ایک گروپ گیا تھا ڈاکٹروں کا, انہوں نے آ کر بعض نے آ کے مجھے خود بتایا کہ دینی حالت بڑی خراب, دینی حالت ناگفتہ بے, بہت کم ایسا ہیں کہ جو رجوع اللہ جس کو کہتے ہیں وہ, آپ آئے دن پڑھتے رہتے ہیں, گھروں کو گھر لوٹ رہے ہیں, دکانوں کو لوٹ رہے ہیں اور سامان لوٹ رہے ہیں, صبر صبر والی بات نہیں, بے صبری. اور اس کے علاوہ پھر کچھ ایسے لوگ وہاں پہنچ گئے جو حقیقت میں متاثر نہیں, لیکن انہوں نے وہاں اپنے آپ کو متاثرین ظاہر کیا. اور آج کے اخبار میں نے ایک جگہ پڑھا, کسی کا انٹرویو تھا تو انہوں نے کہا کہ 60-70 ہزار روپے کا مال لے کر آخر وہ بالاکوٹ سے باہر کہاں جا رہے ہیں, متاثرین تو بالاکوٹ میں ہیں, وہ سامان لے کر باہر کہیں جا رہے ہیں, ان سے تو پوچھے تو صحیح کہاں لے کے جا رہے ہیں. تو جو امدادی سامان ہے اس کی اگر غلط ترسیل ہے, غلط ہاتھوں میں وہ پہنچے گا تو جو متاثرین ہیں بےچارے وہ تو اپنی جگہ ویسے کے ویسے ہی رہ جائیں گے. تو بہرحال مجھ سے کہا انہوں نے کہ بعض جگہ ایسے بھی ہم گئے کہ جہاں مسجدیں ٹوٹی ہوئی ہیں, گر گئیں. ہم نے لوگوں سے, نوجوانوں سے بات سے کہا کہ آؤ نماز پڑھنے کے لیے, تو بعض نے بالکل کھلم کھلا جواب دے دیا کہ بھائی ہم نماز نہیں پڑھتے, نماز پڑھنے کا کیا فائدہ, الحاظ باللہ. اور ساتھ میں بعض نے کہا کہ اللہ نے ہماری مسجد ہی توڑ دی, ہم نماز کہاں پڑھیں. یعنی اس قسم کے خیالات بھی ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بغاوت اور سرکشی ہے اللہ رب العزت, جو اس سے بڑے عذاب کے لیے دائی ہو سکتی ہے. اس لیے ہمیں اصل میں ضرورت اس بات کی ہے کہ الحمدللہ اس طرف لوگ متوجہ بھی ہوئے ہیں کہ ہمارے دینی مذہبی جو لوگ ہیں الحمدللہ وہاں انہوں نے جماعتیں بھی بھیجی ہیں, انفرادی طور پر بھی علماء بھی جا رہے ہیں, اور بعض جو ہے مدارس والوں نے باقاعدہ 15 اور 20 دن کے لیے طلبا کو وہاں بھیج دیا ہے تاکہ ان کی خدمت بھی کریں, ان کی مدد بھی کریں, اور ساتھ میں حقیقی معنی میں مدد کریں. ایک مدد تو یہ ہے کہ آپ نے 10-20 ہزار روپے ان کو دے دیے, لیکن وہ کب تک کام آئیں گے؟ ایک خیمہ لگا کے دے دیا, وہ کب تک چلے گا؟ اور ایک یہ ہے کہ ان کی دینی رہنمائی کی جائے, انہیں بتایا جائے کہ زلزلے پلیٹیں ہلنے سے نہیں ہوتا, اس کی اور بھی وجوہات ہوتی ہیں. یہ پلیٹیں ہلاتا کون ہے, کس کے بوجھ سے ہلتی ہیں, کون ہلانے والا ہے؟ برا ہو اور ناس ہو ہمارے آج کل کے میڈیا کا اور دیگر جو عقل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی عقل سے سوچتے ہیں, اس کے سوا کچھ نہیں. انہوں نے لوگوں کو یہ باور کرا رہے ہیں اور کرا دیا ہے, اور یہ بے دینی کی بات ہے کہ صاحب اب 100 سال تک کوئی زلزلہ نہیں آئے گا. چلو مان لیا ہم نے کہ 100 سال تک زلزلہ نہیں آئے گا, تو کیا اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کے صرف زلزلے ہی کے پابند ہیں؟ یہ بات میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں یہ خیر خواہی کے طور پر کہ ابھی سدھرنے کا وقت ہے, سدھر جاؤ. اگر ہم نے اپنی حالتیں تبدیل نہیں کی اور حالات جیسے کہ تیسے رہے تو پھر اللہ رب العزت کا معاملہ یہ بھی ہوتا ہے, بعض اوقات کے شروع میں تو آزماتے ہیں, وہ ہمدردی ہوتی ہے, وہ محبت کا انداز ہوتا ہے راہ راست پر لانے کے لیے. جیسے گھر میں اگر بچہ جو ہے باپ کی بات نہیں مانتا تو بعض اوقات اس کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے, بعض اوقات دھمکی دیتے ہیں کہ بھائی تمہیں میں آگ کر دوں گا, جائیداد سے تمہیں حصہ نہیں ملے گا. یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیا حقیقی معنی میں دل سے بھی ایسا کہہ رہا ہوتا ہے باپ؟ دل سے نہیں کہہ رہا ہوتا, لیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ یہ راہ راست پر آ جائے. اس لیے اس قسم کی دھمکی, اور بعض اوقات اس کو مار پیٹ بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ, لیکن یہ مار پیٹ بھی اصل میں ہوتی ہے اس کی ہمدردی میں کہ یہ راہ راست پر آ جائے. اسی طرح لیکن اگر کوئی آدمی نہیں آتا تو کہتے ہیں اچھا اب جاؤ جہاں تمہارا جی چاہے. یہی معاملہ اللہ رب العزت کا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ چاہتے ہیں تو اولاً اس کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں. اگر اس آزمائش میں وہ ثابت قدمی دکھاتا ہے, اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے, راضی تقدیر پر راضی رہتا ہے, تو پھر اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتے ہیں. لیکن خدا نہ کرے اگر معاملہ دوسرا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ پھر اس پر یوں سمجھ لیجئے کہ بالکل اس کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں, جو چاہے کرے, اور نتیجہ یہ کہ پھر اچانک ایک پکڑ ہوتی ہے, اور آخرت کا جو عذاب ہوتا ہے وہ سخت ترین عذاب ہوگا. بعض لوگوں پر جن کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں فرماتے, اسی حدیث میں آتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں پر بھی نہیں پکڑتے, ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں, لیکن پھر ان کو آخرت میں پورا پورا حساب ان کو دینا ہوگا. اس لیے یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں, اور زلزلے میں بھی جو لوگ دنیا سے گئے وہ بھی ان کی بھی اکثر تعداد, بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی. وہاں صرف یہی نہیں ہے کہ صرف جو ہے بدکار لوگ ہی مارے گئے ہوں, علماء, زہاد, اور اسی طریقے سے چھوٹے بچے, عورتیں, ہر ایک تمام قسم کے لوگ تھے موجود, نیک بھی تھے برے بھی تھے. چنانچہ بعض لوگوں نے بتایا کہ بعض لوگ ایسے تھے کہ جن کا برا خاتمہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا اور اس سے عبرت حاصل کی. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. چنانچہ بعض ہوٹلوں میں موسیقی کے پروگرام چل رہے تھے رات کو ہوئے, اور اس میں شراب کا دور بھی چلا, ناچ گانے بھی ہوئے. اور اسی طریقے سے بعض نے بتایا کہ اسی رات افطاری میں ایک ہوٹل میں افطاری میں شراب بھی پلائی گئی. الحیاذ باللہ, کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ عذاب کو دعوت دینا نہیں تھا یہ. یعنی لکھنے والے نے یہ بات لکھی اور یوں کہا کہ اصل تو یہ تھا کہ افطاری جو ہے وہ شراب سے روزہ کھولا گیا, لیکن کہا کہ میں ذرا ہلکا کر کے کہہ دیتا ہوں کہ افطاری میں شراب دی گئی. اس قسم کے واقعات بھی ہوئے. ایک ہوٹل جو 6.5 منزلہ جس کی زمین میں دھس گیا, بالکل 6.5 منزل بشمول تہخانے, اور صرف اوپر کا جو حصہ ہے زمین سے کھڑے ہو کر بھی اگر آدمی دیکھے تو اس کی چھت نظر آتی ہے, اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے ناجائز تجاوزات جو ہے جب وہ گراتے ہیں توڑ پھوڑ کرتے ہیں تو اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کسی نے کہ ابھی ان کو دھکا دے دیا. 6.5 منزلہ ہوٹل زمین میں دھنس جانا معمولی بات ہے, کس نے دھنسا دیا؟ یہ کیا خود بخود دھنس گیا؟ الحیاذ باللہ, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. ایئر فورس کے بعد لوگ تھے وہاں پر, ایک عالم دین نے بتایا کہ ان سے ہماری بات چیت ہوئی اور ہم نے ان سے کہا کہ بعض نوجوان سرکشی کی طرف جا رہے ہیں, دین سے بیراروی اختیار کر رہے ہیں, اور انہوں نے یہ بات جو ہے کہی ہے کہ صاحب ہم نماز پڑھنے کا کیا فائدہ, اور بعض نے یہاں تک کہا کہ جی اللہ نے جو بگاڑنا تھا بگاڑ لیا, اب اور کیا بگاڑے گا. الحیاذ باللہ, اس قسم کے جملے بھی ادا کیے. تو بعض ایئر فورس کے جو اہلکار تھے انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ ہم نے بھی اس قسم کے بعض جملے سنے ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے لوگوں کو ان لوگوں کے ہاتھوں سے بچایا جائے جو غیر ملکی, جو آج کل فلاحی اداروں کے نام پر وہاں پر کام کر رہے ہیں, تاکہ ہمارے مسلمانوں کو, بلکہ آج ہی کے اخبار میں یہ بھی ہے, آپ اگر غور سے پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ بعض لوگ باقاعدہ لوگوں کے دلوں میں اشکال پیدا کرتے ہیں ذہنوں میں, اور ان سے پوچھتے ہیں تمہارا خدا کہاں ہے جس نے تمہیں جو ہے وہ تمہارے بچوں کو مار دیا, الحیاذ باللہ, ثم الحیاذ باللہ, اور تمہاری مسجدوں کو توڑ دیا, تمہاری مدد کو کیوں نہیں آیا. اس قسم کی چیزیں ان کے ذہنوں میں پیدا کر کے مذہب سے ان کو سرکشی پر آمادہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ الحمدللہ علماء متوجہ ہوئے ہیں اس طرف, اور جماعتیں بھی چاہ رہی ہیں اسی مقصد کے لیے, تاکہ جہاں ان کی ظاہری مدد کی جائے وہاں باطنی مدد بھی کی جائے, کیونکہ دنیا کا سفر تو مختصر ہے بھائی, چند روزہ ہے, یہاں کے سینکڑوں سال بھی ایسے گزر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا, لیکن اصل سفر تو مرنے کے بعد شروع ہوگا, اور وہ بڑا طویل سفر ہے, اور پھر وہاں پر عبد العباد کے لیے عذاب یا ثواب جو بھی ہے معاملہ ہوگا. اس لیے حقیقی خیرخواہ آپ کے وہ ہیں کہ جو دینی رہنمائی صحیح طور پر کریں, اور صرف یہی نہیں کہ زیادہ راہ دے دیں بلکہ آخر تک چھوڑ کر بھی آ جائے. تو بہت ضرورت ہے اس امر کی طرف. اور بعض لوگوں کی ماشاءاللہ جو وہاں پر اموات ہوئیں, تو ایسے لوگ بھی تھے بعض نے بتایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور ایسے وقت میں زلزلہ آیا, ایک خاتون قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی اور چھت جب گری تو اس کے اپنے سینے پر ہی قرآن مجید رہا, اور اس حال ہی میں دنیا سے رخصت ہوئی. تو کتنی مبارک موت. ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے چاشت کی, گھر والوں نے کہا زلزلہ آ گیا ہے نماز توڑ دو, انہوں نے نماز نہیں توڑی, اور بالآخر اسی حال میں دنیا سے رخصت ہوئے, اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے کہ نماز کی حالت میں دنیا سے گئے. ایسے نیک بندے بھی اللہ کے تھے. اور پھر جو ہزاروں بچے سینکڑوں بچے جو دب گئے, یقیناً ایک عالم نے بڑی اچھی بات کہی اور مجھے اچھی لگی کہ یہ جو نیک لوگ تھے دنیا سے گئے یا بچے تھے, اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا کہ دنیا تمہارے رہنے کی جگہ نہیں, خرابیوں سے بھر گئی, لہذا تم میرے پاس چلے آؤ. اور بعد والے لوگوں کے لیے عبرت کی چیز بن گئی کہ عبرت پکڑنے, اب بھی وقت ہے اگر سدھرنا ہے کسی نے سدھر جائے, ورنہ اگر ہم نے اپنی ڈگر اسی ڈگر پر رہے جیسے ہم چل رہے ہیں, توبہ استغفار نہیں کہ اللہ کے حضور, تو یقیناً بھائی دنیا تو چند روزہ ہے, ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گا, لیکن ہمارے سامنے مرنے کے بعد کا ایک جو جہان ہے, اور بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں اس کے بارے میں ضرور غور کرنا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ یہ وقت گزر جائے اور اس کے بعد پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں. اس لیے ہمارے علماء نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ توجہ دلاؤ کہ وہ گناہوں کو چھوڑیں, استغفار کریں. قرآن مجید اگر آپ اٹھا کر پڑھیں, اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ سچی کتاب ہے, تو بار بار جگہ جگہ ہے ما اصاب مصیبت فبما کسبت ایدیکم, جو مصیبت بھی پہنچتی ہے تمہیں تو تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. ویعفو عن کثیر, اللہ فرما رہے ہیں بہت ساری چیزیں تو ہم معاف کر دیتے ہیں. یعنی پکڑ تو کسی کسی چیز پہ ہوتی ہے, اکثر تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں. اور ساتھ میں بھی فما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کی اجازت سے, اللہ تعالیٰ کی اجازت ہی سے ہوتی ہے, لیکن ہوتی ہماری بدعمالیوں کے سبب. تو اس لیے جو لوگ آج بھی اور اس سے پہلے زمانوں میں عقلیں دوڑاتے رہے, لیکن ان کی عقلیں فیل ہو جاتی ہیں, پھر عقلیں کام نہیں کرتی. ایک صاحب نے کل کے اخبار میں لکھا تھا, مسجد اقصی وہاں پر تھی, ایک اقتباس میں غالباً, وہاں پر صبح درس قرآن مجید انہوں نے دیا جس دن یہ زلزلہ آیا, یعنی 8 اکتوبر کو. اس میں انہوں نے درس قرآن میں جو بات کہی, چونکہ بعض باتیں واقعتاً اشارتاً سمجھ میں آتی ہے کہ کیا ہونے والا ہے, اب کسی کو علم غیب کسی کو نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ بعض باتیں زبانوں سے ایسی نکلوا دیتے ہیں کہ اگر کوئی عبرت پکڑنا چاہے, کوئی توبہ کرنا چاہے, تو اس کے لیے راستہ کھلا ہے. انہوں نے صبح کے درس میں یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ تم سے بظاہر ناراض معلوم ہوتے ہیں, اور قرآن مجید بھی تم سے ناراض, اور وجہ اس کی بیان کی کہ ابھی جو الیکشن ہوئے اس میں بعض ناظمین نے, یعنی جو ناظم کے الیکشن لڑ رہے تھے, انہوں نے کونسلروں سے جو ہے وہ قرآن مجید پر پیسے رکھ کر قسمیں لیں اور حلف لیے. یہ بات تو کل کے اخبار میں تھی, اور آج اس کی تصدیق اور تائید ایک اور عالم دین سے ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ 2-2 لاکھ روپے قرآن مجید پر رکھ کر اس بات پر حلف لیا گیا کہ صاحب ووٹ آپ ہمیں دیں گے, اور بعض لوگوں نے پھر یہ پیسے بھی اٹھا لیے اور ووٹ بھی کسی اور کو دیے. تو بات یہ ہے کہ یہ میں آج نہ وہ ناظم رہے, نہ ان کے پیسے رہے, نہ ان کے مرقد کا پتہ, نہ ان کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا, محض دنیا کے چند روپوں کی خاطر اور ایک کرسی کے لیے اس قسم کی جو ہے وہ بدعمالیاں, تو کہہ لیجئے ان کو کہ چند ٹکوں کی خاطر اور چند روز کی عیش و عشرت کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا. تو انہوں نے اس وقت یہ بات کہی کہ قرآن مجید کے ساتھ تم نے جو سلوک کیا وہ قرآن مجید اس کام کے لیے نہیں ہے, اس لیے قرآن مجید تم سے ناراض ہے. اور فرمایا کہ اب اس عمل کے بعد میرا جی چاہتا ہے کہ میں زمین کے سینہ شق ہو اور میں اندر چلا جاؤں, اوپر رہنے کو میرا جی نہیں چاہتا. یہ بات بھی کہی. ایک اور صاحب ابھی جو احمدآباد کے اندر ایک مدنی مارکیٹ ہے بہت بڑی, اس کے جو مالک ہیں حاجی بشیر صاحب, بڑے دیندار آدمی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا ایسا ان کی مارکیٹ پوری کی پوری الحمدللہ بچ گئی, محفوظ رہی, تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا اپنا بیٹا جو عالم دین بن چکا تھا, اور عالم بننے کے بعد 1 سال کے لیے غالباً وہ چل رہا تھا, اس کی تشکیل ایبٹ آبادی میں ہوئی, جس مسجد میں وہ لوگ تھے. اس زلزلے سے 1 دن پہلے حاجی بشیر صاحب اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے گئے, اور فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا تو اس کے شکل پر ایسی نورانیت اور اتنا حسن مجھے نظر آیا کہ دل بھرتا نہیں تھا اس کو دیکھنے سے. جب یہ واقعہ ہو گیا تو مجھے فرمایا کہ میں مجھے نہیں پتا تھا کہ میں ایک شہید کو دیکھ رہا ہوں. اس رات جماعت کے بعد ساتھیوں نے ایک خواب دیکھا, اور خواب یہ دیکھا کہ ایک محل ہے بڑا خوبصورت, اس نوجوان کا نام عبد الحسیب تھا, انتہائی خوبصورت نوجوان, اور بالکل یوں سمجھ لیجیے کہ 20-22 سال کا نوجوان. تو خواب یہ دیکھا کہ ایک محل ہے بڑا خوبصورت جنت میں, اور اس کی طرف بہت تیزی کے ساتھ یہ عبد الحسیب جو نوجوان جا رہا ہے تیزی سے. بعد میں کوئی اور ساتھی بھی, اس نے بھی جانا چاہا تو اس کو روک دیا گیا, اور کہا کہ صبح خواب دیکھا, جب اس کے بعد صبح اٹھے تو یہ خواب بھی بعض نے بیان کیا, اور تو اسی دن صبح 8:30-8:30 بجے 9 بجے جب یہ زلزلہ آیا تو بعض لوگ سو گئے تھے, کہا ہمیں معلوم ہوا کہ وہ عبد الحسیب شہید ہو گئے, باقی سب ساتھی محفوظ رہے لیکن یہ شہید ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات اس قسم کے واقعے سے ہی معلوم ہوا. اور میں جیسے کہ پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ جو حادثات ہوتے ہیں اس قسم کے, بعض کے لیے عذاب الہی ہے اور بعض کے لیے انعامات الہی. انہی چیزوں انہی عذابوں سے اور انہی انعامات سے, یعنی بعض کے لیے یہ واقع عذاب ہے اور بعض کے لیے اللہ رب العزت نے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دیا. اس کے ذریعے سے شہادتیں دیں, ابھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. کیونکہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی نہ کوئی جب بھی عذاب آتا ہے اللہ تعالیٰ کا, یہ جو بھی معاملہ سمجھ لیجئے, آزمائش امتحان کہہ لیں, کچھ بھی الفاظ کہہ لیں اس کو, تو وہ نیک اور بد کو نہیں دیکھتا, سب پر آتا ہے وہ. لیکن اللہ رب العزت جب اٹھائیں گے تو اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہر شخص اٹھے گا, جس نے جو کیا ہوگا اس کے مطابق معاملہ وہاں ہوگا. لیکن یہاں دنیا میں جب آتا ہے تو سب کے ساتھ ایک ہی جیسا معاملہ ہوتا ہے, اس میں وہ نہیں ہوتا, الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہیں بچتا ہے. چنانچہ جو 6.5 منزلہ ہوٹل کا میں بتا رہا ہوں کہ جو زمین میں دھس گیا بالکل, صرف جو ہے تھوڑا سا اس کا چھت کا حصہ باقی رہ گیا, اسی کے برابر میں ایک پیٹرول پمپ تھا جس کا ایک شیشہ بھی نہیں چٹکا. اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں, چاہیں تو شیشے جیسی نازک چیز وہ نہ ٹوٹے, اور چاہیں تو جناب سریا اور لوہا جس میں لگا ہوا ہو, اور جناب اپنے طور پر ہم نے زلزلے پروف بنائی ہو, لیکن اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ بے شک نہ ٹوٹے لیکن زمین میں دھس تو سکتا ہے. اول تو اللہ کے لیے اس کو بھی مشکل نہیں, جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو رہے ہیں, ریت ثابت ہو رہے ہیں, تو سیمنٹ اور اینٹ اور پتھر کیا چیز ہیں اللہ کی. جب اللہ رب العزت کسی چیز کو ختم کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی چیز مقابلہ نہیں کرتی. بہرحال میں آپ سب کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے, وقت دیا ہے, جو بھائی ہمارے چلے گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں, اور جو باقی ہیں ان کے لیے صحتیابی کی بھی دعا کریں جو بیمار ہیں, جو بیچارے ابتلا میں آج بھی مبتلا ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کے معاملے کرے, اور جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور کریں. اسی طریقے سے بہت سے بچے ہیں, بہت بڑے ہیں, چھوٹے جو بھی ہیں, بہت مصیبت زدہ لوگ ہیں, ان سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو ختم فرما دیں, پریشانیوں کو دور فرما دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چونکہ سب سے پہلے ہمیں اپنا ہمدرد ہونا چاہیے, اور اپنی ہمدردی یہ ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں, زبان سے بھی کہیں کہ اللہ میری توبہ, اور اس کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. دیکھیے یہ ہمارے اختیار میں ہے, جب گناہ ہمارے اختیار میں تو بچنا بھی تو اختیار میں بھائی, بچنا چاہو گے تو انشاءاللہ بچ جاؤ گے, نہیں بچا جاتا اللہ سے مدد مانگ لو کہ اللہ آپ ہماری مدد فرمائیے, ہم چاہتے ہیں لیکن ہمیں قدرت نہیں ہے, یا ہم فوری طور پر ان گناہوں کو چھوڑنے کی اپنے اندر طاقت نہیں پاتے, اس لیے آپ ہماری مدد فرمائیے. لیکن بہرحال ترک گناہ یہ ضروری چیز ہے, ورنہ ایسا نہ ہو خدا نہ کرے جیسا کہ میں نے کہا وانیبوا الی ربکم, اپنے رب کی طرف رجوع کرو, واسلموا لہ, اور اس کے فرما بردار بن جاؤ, من قبل ان یاتیکم العذاب, اس سے پہلے کہ عذاب آئے تم پر اور پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی. اللہ وانتم لا تنصرون. اللہم احفظنا من, اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہمیں بچائے. دوسری بات میں نے جیسے کہ کہی کہ جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آئے تو یہ دیکھ لیں کہ اگر اس پریشانی میں رجوع اللہ کی طرف ہو گیا تو انشاءاللہ وہ پریشانی جو ہے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائے گی, اور خدا نہ کرے اگر اس پریشانی میں ہمارا رجحان ہماری سوچ یہ ہو گئی کہ اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا, ہمیں کیوں مارا, تو ریاض باللہ یہ بڑی سخت بات, یہ پھر آزمائش میں فیل ہونے کی بات ہوتی. اس لیے ہمیشہ جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آئے, بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, لیکن رجوع اللہ کی طرف کریں اور فوراً اللہ سے توبہ طلب بھی کریں, اور ساتھ میں فوراً کہیں کہ اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیں. ہم کمزور لوگ ہیں, ہم آپ کے نہ عذاب کو سہ سکتے ہیں نہ آپ کے امتحان سے ہم دو چار ہو سکتے ہیں, ہمارے اندر طاقت ہی نہیں, تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے, اور خصوصیت کے ساتھ ان علاقوں میں جہاں یہ واقعات پیش آ رہے ہیں, تو محض جو ہے وہ اگر کوئی آدمی جائے بھی تو عبرت کے طور پر وہاں جا کے دیکھے معاملات اور کیا ہیں, کس طرح کے معاملات ہیں. یعنی بعض شہر تو صفحہ ہستی سے بالکل مٹ چکے, بالاکوٹ کا معاملہ یہ ہے کہ 80% آبادی بالکل ختم انسانوں کی, اور 100% آبادی مکانات کی ختم. اب بعض لوگ, ایک صاحب سے بات چیت ہوئی وہاں پر, تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ تو ہمیں بڑے بھولا بھالا سمجھتے ہیں کہ ہم دیہات کے لوگ ہیں, پہاڑی لوگ ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ڈش انٹینا اور دیگر خرابیاں اور خرافات اور بے حیائی جس طرح شہروں میں ہیں یہاں بھی، جو کچھ شہروں میں آج مہیا ہے آج وہاں بھی کم نہیں ہے، پیچھے نہیں کسی سے. یہ ساری چیزیں جو مسلمان اگر ہم 200 سال بعد شاید جس جگہ پر پہنچتے آج میڈیا نے ہمیں وہاں پہنچا دیا. آج ہی کے اخبار میں آپ دیکھ لیجئے افغانستان کا بھی ہے کہ ایڈز تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اگر وہاں پر توجہ نہ ہوئی تو شاید دنیا میں سب سے زیادہ آگے جانے والا ملک بن جائے. لازمی بات ہے کہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں وہ کیا چاہے آپ کو نماز روزے کی تلقین کریں گے، آپ کو گناہوں سے بچانے کی تلقین کی جائے گی؟ وہاں تو سنیما گھر تعمیر ہو رہے ہیں بڑے بڑے، جو جگہ وہاں پر ایسی تھی کہ جہاں امر بالمعروف نہیں عن المنکر کی جگہ تھی، دنیا کا سب سے بڑا سنیما گھر افغانستان میں قندھار میں بنایا جا رہا ہے. تو بات یہی ہے نا کہ جن لوگوں کو ہم اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں وہ ہمارے ہمدرد نہیں ہیں. آج کے اخبار میں میں نے ایک تصویر دیکھی جس میں وہاں کے لوگوں کو یہ بات بتائی گئی کہ صاحب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں دیکھیں عورت کو سنسار کیا جاتا ہے. تو انہوں نے ایک تصویر بنائی جس میں عورت کو یہاں تک دھسا ہوا دکھایا گیا ہے اور جس پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، اور خاص طور پر ایرانی عورت کی تصویر بنائی ہے تاکہ ایران کے سلسلے میں راہ ہموار کریں کہ بھائی وہاں پر یہ قدامت پسندی ہے اور یہ ہے سب کچھ ہے. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ زنا کرے جاؤ اس پر سزا کچھ نہ ہو، جس کا جو جی چاہے کرے، تو وہ آپ کو نماز روزے کی تلقین نہیں کریں گے، وہ آپ کو نیکیوں پر چلنے کے راستہ نہیں دکھائیں گے، وہ تو چاہیں گے کہ جتنے بھی شیطانی راستے ہیں ان پر آپ چلے. یہی وہ چاہتے ہیں مسلمانوں کو بیراہ روی اختیار کرنے کی طرف. اور میڈیا آج ہمیں جو کچھ بھی ہے سب کچھ ہونے کے ساتھ ساتھ گانا بجانا یہ گھر گھر دیکھ لیجیے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا، بلکہ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب شراب خوری عام ہو جائے، سود عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے، جب جو ہے وہ مائیں بجائے بیٹیوں کے مالکاں جننے لگیں، یعنی وہ بیٹی ماں پر حکم چلائے گی، ماں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی بلکہ جس طرح کوئی مال کا حکم چلاتی ہے اسی طریقے سے وہ لڑکی اپنی ماں پر حکم چلائے گی، اور جب دین پر دنیا غالب آ جائے، اور جب تمہارے حکمران بدترین لوگ اور نااہل لوگ ہوں، تو فرمایا پھر انتظار کرو زلزلوں کا، زمین میں دھسائے جانے کا، شکلوں کی تبدیلی کا، یعنی سور اور خنجیر بنائے جانے کا، اور اسی طریقے سے آسمان سے پتھروں کی بارش کا. تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. یہ احادیث موجود ہیں آج سے یہ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں. تو ایک بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں وہ سوچ اختیار نہیں کرنی چاہیے جو کافروں کی. مسلمانوں کی تو ترکیب ہی الگ ہے بھائی، اس لیے ہمیں اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اس واقعے سے ہم نے کیا عبرت حاصل کی ہے. اگر ہر آدمی سوچتا رہے کہ صاحب فلاں نے تبدیل نہیں اختیار کی ہم کیوں ہوں، تو اگر ایسا سوچتے رہیں گے تو کبھی بھی تبدیلی نہیں آئے گی. لیکن اگر آدمی صرف اپنے آپ کو سوچے، ہمیں دوسروں سے بے شک وہ ہمارے ان کے لیے دعا کی جائے اور ان کو بھی سمجھایا جائے، لیکن سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں. ہم میں خدا نہ کرے اگر کوئی خرابیاں ہیں، سود کھانے کا مرض ہے، شراب پینے کا مرض ہے، زنا اور بدکاری کا مرض ہے، یا اور دیگر چیزیں ہیں، تو ان سے توبہ کرنی چاہیے فوری طور پر اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا چاہیے. واسلم لہو کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پوری اطاعت کی جائے، فرما برداری اختیار کی جائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی ایسی سوچ عطا فرمائے کہ جس سوچ سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہوں، اور ایسی سوچ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سوچ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ.